حسین یا حسین یا حسین،
یہ اذائے حسین در سے گائے حسین،
یہ اذائے حسین در سے گائے حسین.
اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمه للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأثمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأثمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات أيها المحترم أرباب أعزاء، شب شهادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امام زمانہ کی یتیمی کی تاریخ ہے، اس غم و سوگواری کی تسلیت و تعزیت خاندان پیغمبر اکرم کی خدمت میں، خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس عزا کو قبول فرمائے. خصوصاً ان ایام عزا میں ہم نے جو کچھ بھی عزاداری کے لیے کیا، سینہ زنی، پیادہ روی، اشک بہائے، مجلس کی ماتم کیا، پیسہ خرچ کیا، وقت دیا، اللہ تعالی ہم سے اس عطا کو بشکل احسن قبول منظور فرمائے، اور اس عطا کے ذریعے سے ہمیں امام کی سیرت پہ چلنے اور ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے درود جی محمد و علی محمد. سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہے: یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر روایات ہے اہل بیت علیہ السلام نے، شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں صادقین سے مراد محمد اور آل محمد علیہ السلام کی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں نا بھائی، اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہیں ہمارے پاس. جوار مطلب یعنی پڑوس، جی نیبر، ہمیں اہل بیت کے پڑوس میں جگہ عنایت فرما. توجہ رکھیے گا، تو پڑوس میں وہی رہے گا، توجہ رکھیے گا، پڑوس میں وہی جائے گا. اہل بیت کا پڑوس اور ہمسائے اسے نصیب ہوگی جو دنیا میں ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرے گا. ابھی ہم مثال کے طور پر ایک بلاک میں ہیں گلستان جوہر کے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس گلستان جوہر کے سب سے اچھے بلاک میں، جہاں سب سے اچھے مکانات اور مہنگے مکانات ہیں، میں وہاں فلا مثلا ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب اگر وہاں رہتے ہیں مثلا، میں ان کے برابر میں جگہ لے لوں، پلاٹ لے لوں. اے خدا مجھے فلا ایم این اے، فلا ایم پی اے صاحب کی قربت نصیب فرما، ان کی ہمسائیگی نصیب فرما، ان کے پڑوس میں جا کے رہوں. تو کیا صرف دعا کرنے سے انسان ان کے پڑوس میں جا کے رہے گا؟ نہیں. کب کہ جب آپ وہاں پہ پلاٹ لیں, زمین خریدیں, مکان بنائیں, اس کے بعد جا کے آپ کہیں گے ہاں میں پڑوس میں آ گیا, میں ان کے جوار میں آ گیا, میں ان کے ہمسائے میں آ گیا. تو یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ جب تک زمین نہ لو, جب تک مکان نہ بناؤ, جب تک سکونت اختیار نہ کرو, تم میں یہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو سکتی کہ میں فلاں کے پڑوس میں چلا جاؤں. تو یہ تو دنیا کا اصول ہے جو آخرت میں ان کے ساتھ ہونا چاہتا ہے. تو مقدمات اسی دنیا سے فراہم کرنے پڑیں گے. دنیا میں جو ان کے ساتھ رہنے کا عزم کرے وہی آخرت میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہے. ملک دروبی جی محمد و آل محمد کا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان کے پڑوس میں رہنے کی جو دعا کر رہے ہیں, جوار اور ہمسائے کی جو دعا کر رہے ہیں, اس کے مقدمات یہاں سے فراہم کریں, ابھی فراہم کریں. وہ بہترین زمانہ جو ہم نے گزارا اس پڑوس کی صلاحیت, اس جوار کی صلاحیت کو حاصل کرنے کا, یہ ایام آزاد, بہترین صلاحیت والے ایام جو ہم نے گزارے. اور کل اس کا آخری دن ہے 8 رجب, اور سوگ بڑھا دیا جائے گا. تو یہ بہترین دن ہے کہ انسان ذکر آل محمد کرتا چلا جائے, آل محمد کا تذکرہ کرتا چلا جائے, ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتا چلا جائے, خود بخود پڑوسی ہونے کے مقدمات فراہم ہوتے چلے جائیں گے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر اگر مقدمات فراہم ہوں گے تو پھر وہاں پر مقدمات فراہم ہو جائیں گے خود بہت. جتنا آپ یہاں پہ سٹرگل کرتے رہیں گے وہاں پر آپ کے امکانات کیا ہیں زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. ایک بہت سادی سی مثال دوں, آپ نے کسی جگہ فلیٹ بک کروایا, کسی سوسائٹی میں بنگلہ بک کرایا, اب آپ سے کیا ہے جناب, آپ نے پلاٹ لے لیا, اب آپ ہر مہینے اتنی قسطیں دیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کتنی دیر سے بیٹھے, لیکن میں تو ایک مہیلی سے خطاب کر کے آ رہا ہوں. تھوڑا سا اگر ساتھ رہے گا آپ کا تو میں پھر کسی منزل تک پہنچ سکوں گا. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. اب آپ نے پلاٹ بک کرا لیا, اپنے فلیٹ بک کرا لیا, اب کیا ہے جناب, ہر مہینے آپ کو انسٹالمنٹ دینی ہوگی, ہر مہینے قسط دینی ہوگی. یہ قسط آپ نے دینی ہے, جتنی جتنی قسطیں آپ دے رہے ہیں توجہ رکھیے گا. اب دیکھیں نا, جو کمپنی ہے اس نے ایک ٹائم دیا ہے کہ جناب 4 سال میں فلیٹ کی چابی آپ کے حوالے, پوزیشن ہو جائے گی اور فلیٹ کی چابی آپ کے حوالے. لیکن یہ 4 سال میں انسٹالمنٹ ہے, ہر مہینے انسٹالمنٹ ہے, پھر اینول انسٹالمنٹ ہے, اس کے چارجز ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, مختلف قسم کے انہوں نے پورا بنا کے دے دیا ہے. لیکن اگر آپ 4 سال میں آپ نے انسٹالمنٹ پوری نہیں کی, آپ کا فلیٹ تیار نہیں ہوگا, بقیہ کا فلیٹ تیار ہو جائے گا. جو دوسرے آگے رہ لیں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دوسروں کے ساتھ اس فلیٹ میں, اس بنگلے میں آ جائیں, تو آپ کو قسط پر اپنی اقساط ادا کرنی ہوگی, انسٹالمنٹ پوری کرنی ہوگی. تو پتہ چلا کہ ایک گھر کو بک کرنے کے لیے, فلیٹ کو بک کرنے کے لیے انسٹالمنٹ ضروری ہوتی ہیں. تو خدا یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم آخرت میں جانا چاہتے ہو کہاں پر, جو سب سے ٹاپ لیول پلاٹ ہے آل محمد کے برابر کا. اس سے قیمتی پلاٹ کوئی ہے ہی نہیں جنت میں, توجہ رکھیے گا. یعنی محمد اور آل محمد کی ہمسائیگی اور پڑوس اس سے بڑھ کر. اب وہاں پر چاہتے ہو کہ تمہیں مکان مل جائے, پڑوس میں جگہ مل جائے, کوئی محل مل جائے, کوئی تھوڑا سا سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے, تو یہاں سے انسٹالمنٹ شروع کرو, یہاں سے قسطیں بھیجنا شروع کرو, تاکہ وہاں پہ ہم تمہارا مکان تیار کرتے رہیں. عزتانی گرامی, یہ مجالس سے ادا مودت سے غربا ہے, یہ ہماری اینول انسٹالمنٹ ہے جو ہم اہل بیت کے لیے دے رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, سالانہ ہم ہر 2 مہینے 8 دن یہ قسطیں ادا کر رہے ہیں. اور صرف قسطیں ادا کرنے کے بعد اب ایسا نہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا, توجہ رکھیے گا, مسئلہ ختم نہیں ہوا. یعنی ایسا نہیں کہ اس مہینے آپ نے انسٹالمنٹ دے دیا, آپ نے کہا کہ جناب بس کافی ہے اب نہیں دے رہا. نہیں, جتنا جتنا آپ قسطوں میں تاخیر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کی رہائش کا زمانہ تاخیر کا شکار ہوتا چلا جائے گا. دوسرے پہنچ جائیں گے, آپ نہیں پہنچ سکیں گے.
دوسرے پہنچ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وقت پہ انسٹالمنٹ دیا. اب آپ دیکھیں گے بھائی ہمارے ساتھ کا تھا، پڑوس کا تھا، ساتھی تھا، دوست تھا، یہ تو رہ رہا ہے میں نہیں رہ رہا، تو قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کا ہے. آپ نے قسط ادا نہیں کی، انسٹالمنٹ پوری نہیں کی، وقت پہ نہیں دی، پوری نہیں دی، ڈنڈی مارتے رہے. اب کیا ہے کہ آپ کی رہائش جو ہے تاخیر کا شکار ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی یہ ہر مہینے کی انسٹالمنٹ کے بعد اب مطمئن نہیں ہو جانا کہ بس اس مہینے دے دی، دو مہینے دے دی، چار مہینے دے دی، اب سال بھر کی چھٹی ہوگی. نہیں، ہر مہینے دینی ہے. یہ دو مہینے آٹھ دن کی انسٹالمنٹ آپ نے دی ہے، اس کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا، اس لیے کہ انسٹالمنٹ کا جو سلسلہ ہے رکا نہیں ہے، جاری ہے. اب اگر فرش ادا بچھا کر مودد فی القربا کا حق ادا کر رہے ہیں تو اب ایام ازا کے بعد فرش محفل میلاد بچھا کر حق ادا کریں گے. تو اب مودت کا انداز تبدیل ہو جائے گا. ابھی مودت کا انداز کیا ہے؟ کالے کپڑے پہن کر، اور پھر ایام عزا کے بعد در حقیقت فرش محفل میلاد بچھا کر اپنی قسطوں کو ادا کر کے اہل بیت کے جواز اور جوار اور ان کے ہمسائگی کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بالکل درود بھیجے محمد وال محمد. تو ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں جمے رہنا ہے، توجہ رکھیے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے انسٹالمنٹ لی، اب آپ نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ بھر دیں گے، جوش تھا، آپ نے فارم بھر دیا، 2000 قسطیں دے دی. اب کیا ہوا؟ اب تھوڑی سی آمدنی اونچ نیچ ہو رہی. اب آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ لیٹ کیا تو مکان بھی لیٹ ہو جائے گا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے ادھر سے کوئی نہ کوئی اسٹرگل کر کے قسط کم سے کم وقت پہ جمع کراتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا بھائی، قسط چلی جائے تاکہ سن پلینٹی نہ لگے، ڈبل نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو کہ بعد میں جن زیادہ پیسے دینے پڑے. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے روزانہ کے مشاہدے میں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی اتنی میں کوئی سنگین بات تو نہیں کر رہا ہوں نا. ایک دفعہ میری طرف بھیجے محمد وال محمد. تو جمع رہنا ہے، اپنی ڈیوٹی کو انجام. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مثلا ہر مہینے قسط آپ تیار رکھیں، ڈیٹ آنے سے پہلے آپ کو اپنی قسط تیار رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ فلاں تاریخ پر جا کر اپنی قسط فلاں کمپنی میں فلاں بلڈر کو جا کے جمع کرا دیں. تو یہ جمع رہنے کی جو خواہش ہے یہ آپ کو ہر مہینے ایکٹیو رکھتی ہے، توجہ رکھیے گا. آپ کو چارج رکھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، قسط جمع کرانی، انسٹالمنٹ جمع کرانی ہے، مجھے سستی و کاہلی کا شکار نہیں ہونا ہے. یہی چیز ہمیں زمانے کے امام کے ساتھ اختیار کرنی ہے کہ ہمیں ایکٹیو رہنا امام کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ایام عزا ختم ہو گئے، چلو جی بس ختم، مسئلہ تمام، اب ایام عزا امام حسین خدا حافظ، بائے بائے، اگلے سال ملاقات ہوگی، یا الوداع یا حسین، نہیں سمجھ میں آ سکتا. کوئی محبوب، کوئی عاشق اپنے معشوق کو الوداع کہہ سکتا ہے؟ آپ اپنے محبوب کے پاس جائیں مثلا اور آپ کہیں کہ میں تیرے جوار میں، تیری قربت میں، تیری محفل میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کہیں کہ اب الوداع، اب تو جا رہا ہے الوداع. نہیں، محبوب تو وہ ہے جس کی یاد کو دل میں بسایا جاتا ہے، جس کی یاد کی خوشبو سے اپنی دنیا کو معطر رکھا جاتا ہے. الوداع یا حسین نہیں کہہ سکتے، جس نے یہ الوداع یا حسین کہا وہ مر جائے گا. اس لیے کہ حسین سے رشتہ ایک دن اور دو دن ایام عزا تک کا نہیں ہے، حسین سے رشتہ حیات کا رشتہ، زندگی کا رشتہ ہے حسین سے. اس لیے کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر حسین سے رشتہ باقی رکھو. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ خیال مجھے ایکٹیو رکھتا ہے کہ مجھے قسط دینی ہے، تو رہنا مجھے امام زمانہ کے لیے، ان کے جوار میں جگہ پانے کے لیے قسط دینی ہے، مجھے ایکٹیو رہنا پڑے گا، مجھے پہلے ڈیٹ آنے سے پہلے کام کرنا پڑے گا. ایک حقیقی منتظر شیعہ محب عزادار وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اپنی ڈیوٹی کو انجام دے، وقت سے پہلے، توجہ رکھیے، وہ وقت سے پہلے آمادہ ہوتا ہے. یہی چیز ہمیں امام کا سپاہی بنائے گی، امام کا منتظر بنائے گی کہ وقت سے پہلے اپنی ڈیوٹی کا انجام دو. نہ یہ کہ مولا الاجل مولا آ جائے، مولا آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، چلو پھر دیکھیں گے، ایس ایم ایس کریں گے، واٹس اپ پہ آ جائے گا، یوٹیوب پہ لائیو دیکھیں گے، مولا کو جی یہ ٹھیکے دکھائیں گے، لائک کریں گے. معذرت کے ساتھ آج کل تو لائک کیا مطلب ہے؟ ٹھیکا دکھانا، ٹھیکا دکھانا یعنی لائک کرنا. تو ہم مولا کو یہ لائک دکھا رہے ہوں گے، نہیں پہلے سے تیاری کرنی ہے, پہلے سے آمادگی. بہت سادی سی مثال, یہ فرش آداب نے بچھا, یہ مجلس ہو رہی ہے پہلے سے, ایسا نہیں آپ نے کہا مولانا آ جائیں گے تو خود ہی فرش آداب بچھا لیں گے, نہیں پہلے سے تیاری ہے. تیار کی جائے گی, صفائی کی جائے گی, سترائی کی جائے گی, دری بچھائی جائے گی, چاندنی بچھے گی, قناتیں لگیں گی, بلب لگیں گے, ایکو کا اور ساؤنڈ سسٹم کا انتظام ہوگا, پھر اپنے وقت پہ شروع ہوگی. تو یہ کیا تیاری ہے ایک مجلس کی, ہمیں ایک مجلس کی تیاری کرنی ہے. توجہ رکھیے گا کہ جو آ کر امام پڑھے گا. تو جب ایک عام مجلس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں, اس کے لیے آمادگی کرتے ہیں, پریپریشن کرتے ہیں, تو وہ جو عالمی مجلس ہونے والی ہے جس کو امام پڑھے گا, کیا اس کے لیے تیاری نہیں ہونی چاہیے؟ توجہ رکھے گا, تیاری کریں, ابھی سے تیاری کریں. کیسے تیاری کر سکتے ہیں عزیزین گرامی؟ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہوگا, جوڑنا ہوگا. سب سے پہلا رابطہ اور رشتہ ان کی ولایت کا اقرار ہے. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفته بالفضل کا اقرار کرنا ہے, اعتراف کرنا ہے, بانگے دہل کہنا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت, رسول خاتم کی خاتمیت و نبوت کے بعد اگر کسی کو خلیفہ بلا فضل سمجھتا ہوں تو وہ میرا مولا کی ذات ہے. اس کا اعتراف کرنا ہے, اظہار کرنا ہے, اس لیے کہ علی کی محبت دل میں چھپائی نہیں جاتی, دل میں رکھ کر زبان سے, ہاتھ سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے. ہر نماز میں آپ کیا ولایت کا اقرار کر رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, خدا صراط مستقیم کی ہدایت فرما. علامہ ابو القاسم اسکانی اہل سنت کے عالم دین ہیں, مفسر قرآن ہیں, شواہد التنزیل فی قواعد تنزیل میں لکھتے ہیں, مفسر قرآن ہیں, کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اہل سنت کا عالم دین ہے, اپنی کتاب شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی علی صراط مستقیم ہے. تو آپ در حقیقت اپنی نماز میں, اپنی اذان میں, ہر جگہ اس ولایت کا اقرار کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا ہے, ان کے کردار کو اپنانا ہے. جتنا جتنا تم کردار اپناتے چلے جاؤ گے, ان کے رنگ و بو کو اختیار کرتے چلے جاؤ گے. پرسیدم از اگلی, فارسی کے اشعار, اس کو صرف میں اپنی زبان میں نقل کروں. ایک مٹی سے پوچھا چرا بوئی می دہی, تم خوشبو کہاں سے دے رہی, مٹی میں تو کوئی خوشبو نہیں ہوتی. گف کے مدتی بودم باگلی, میں کچھ مدت کے لیے پھول کے ساتھ رہی ہوں. اہل ذوق موجود ہیں. ایک مٹی سے پوچھا پرسیدم از گلی, گل مٹی کو کہتے ہیں, چرا بوئی می دہی, یہ بو خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ گف کے مدتی بودم باگلی, ایک مدت تک, ایک زمانے تک میں ایک گل کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کی ہے. نتیجے آنس کے بو می دہم, او رفت مگر آثار او را ہوئیدہ می کنم, وہ تو چلا گیا پھول, لیکن اس کے آثار کو, اس کی خوشبو کو اپنی ذات میں بسا کر دنیا والوں کو یہ بتا رہی ہوں, میں مٹی تھی, مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں تھی, پھول خوشبو والا تھا, کچھ مدت پھول کے ساتھ رہی تو اس کی محبت کو, اس کی اطاعت کو, اس کے رنگ کو, اس کی بو کو اختیار کر لیا. اب وہ تو چلا گیا لیکن بو مجھ میں موجود ہے, وہ مجھ میں موجود ہے. تو پتہ چلا کہ ان ایک مٹی ایک پھول کے ساتھ رہے, کچھ عرصے بعد خوشبو دینے لگتی ہے. میں نے اور آپ نے 2 مہینے 8 دن ذکر آل محمد کیا ہے, ذکر آل محمد کیا ہے. توجہ رکھے گا, شہد کی مکھی سرکار کے پاس آئی تھی, توجہ رکھے گا, سرکار کے پاس آئی تھی, شہد میں جو شہد کی مٹھاس ہے وہ محمد اور آل محمد کے ذکر اور صلوات کی وجہ سے ہے.
سبحان اللہ,
اب آپ کہیں گے سلوا تو دنیا میں سرکار کے آنے کے بعد تو شہد تو کئی سالوں سے بنا رہی ہے, تو خدا نے تو یہ طے کر دیا تھا, خدا نے تو یہ طے کر دیا تھا. جیسے حضرت نبی اکرم کے بارے میں کہتے ہیں بھائی 40 سال کی عمر میں نبی بنے تھے, اب یہ بیچارے مسلمان جانتے ہی نہیں, نبی کو ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو کہیں گے 40 سال, لیکن نبی تو کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تو یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں, جب نبی آدم مٹی اور پانی کے درمیان, تو اہل سنت کی روایات یہ کہتی ہیں اللہ نے علی, اللہ نے رسول کو اپنے نور سے خلق کیا اور پھر علی کو رسول کے نور سے خلق کیا. تو ایک جملہ کہنے دو, جب رسول نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان, تو اہل سنت کی کتاب, اہل سنت کے مفسر, اہل سنت کے مورخین لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ علی اس وقت بھی علی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تو سرکار تو اس وقت نبی تھے, تو میرا علی اس وقت بھی ولی تھا. اب سرکار معراج میں گئے تو دیکھا مکتوباً علی باب الجنہ, جنت کے دروازے میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب حجت اللہ وفاطمہ آیت اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ. بھائی میں جب جنت کے دروازے مجھے لے جایا گیا, اللہ نے شب معراج سیر کرائی, تو جنت کے صدر مین گیٹ پر صدر دروازے میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد اس کے رسول ہیں, اور صرف علی نہیں لکھا تھا, یعنی علی کو اس کی ولدیت کے ساتھ لکھا ہے. توجہ کی آپ نے, علی ابن ابی طالب, علی ابن علی پسر ابو طالب حجت اللہ ہے, اور فاطمہ آیت اللہ ہے, اور حسن و حسین اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. تو پھر شہد کی مکھی کے شہد میں جو مٹھاس ہے وہ محمد اور آل محمد کے ذکر کی ساری تلوات کی وجہ سے. تو ہم تو 2 مہینے 8 دن سے ذکر کر رہے ہیں, کل 8واں دن ہو جائے گا, تو پھر خوشبو تو آنی چاہیے نا, توجہ رکھیے گا, خوشبو تو آنی چاہیے. آپ اپنی جیب میں مسواک رکھ لیں کچھ دن کے لیے, کچھ دیر کے لیے آپ کے کپڑوں سے مسواک کی خوشبو ہونے لگے گی. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں, کسی محفل میں مجلس میں جاتے ہیں, پرفیوم یا عطر لگا لیتے ہیں. عطر کیا ہے؟ اسپرے ہے. تو جو اسپرے ہے, ایک پانی کا اسپرے ہے, وہ آپ نے کیا, وہ پانی خشک ہو گیا, لیکن اس کا اثر آپ کے کپڑوں میں موجود ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی مولانا کون سا عطر لگایا, ہمیں کون سا عطر لگا, کون سی خوشبو ہے, کون سا پرفیوم, پوچھتے نہیں, پوچھتے آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کہیں گے پرفیوم دکھائیے, پرفیوم نہیں دکھا سکتے, اڑ گیا پرفیوم, اسپرے تھا, پانی کا ایک فوارہ تھا جو آپ نے ڈالا اور ختم ہو گیا, لیکن اس کا اثر باقی رہ گیا. جب پرفیوم کا اثر باقی رہ سکتا ہے, تو کیا ذکر آل محمد کا اثر ہم نے باقی نہیں رہ سکتا؟ اس کا اثر, آپ پرفیوم نہیں ہے لیکن لوگوں کو کیسے پتا کہ آپ نے پرفیوم لگایا, وہ تو گھر میں نہیں تھے, انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے پرفیوم لگایا, لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں. آپ پلٹ کے نہیں کہتے, آپ کو علم غیب ہے, آپ کو غیب کا علم ہے, آپ نے تو گھر میں مجھے نہیں دیکھا, آپ کو کیسے پتا؟ ارے بھائی ہم گھر میں نہیں تھے, ہم نے آپ کو پرفیوم لگاتے نہیں دیکھا, لیکن یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ آپ نے کوئی خوشبو لگائی ہے. یہ خوشبو کا آنا اس بات کی علامت ہے گھر میں کوئی خوشبو استعمال کی ہے. جب خوشبو لگانے کے فعل کو کوئی نہ دیکھے, اس کے آثار سے سمجھ جائے کہ خوشبو لگائی ہے, تو ذکر آل محمد تو ایسا ذکر ہے کہ جو ہمارے وجود سے چھلکنا چاہیے. تو پھر ہمارے کردار سے حسین کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ توجہ رکھیے گا, کیوں ہم وقت پہ نماز نہیں پڑھتے؟ حسین کا کردار کیا؟ وقت پہ نماز, حسین کا کردار کیا؟ والدین کی خدمت, حسین کا کردار کیا؟ بچوں سے محبت. ابھی اگر ہمارے گھر میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حسین کے عمل کی خوشبو کو اپنایا ہوا ہے. مل کے ضرور بھیجے محمد و آل محمد. تو ایام عزا ختم ہو رہے ہیں, مودت ختم نہیں ہو رہی, توجہ رکھیے گا, محبت ختم نہیں ہو رہی. قل لا اسالکم علیہ اجرا فی القرآن, اجرا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں جاتا الا المودت فی القربا. یہ مودت فی القربا موجود ہے, ایام عزا کے بعد بھی موجود ہے, اور پھر نور بالاول عید زہرا ہے, عید شجاع ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے. لہذا میلاد کے دن میں کوئی ایسا کام نہ ہو, عام دنوں میں بھی نہ ہو, میلاد کے دن میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو میرے امام کو رنجیدہ کر سکے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
نعرہ بلندر سلوات.
دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہمیں لبیک کہنا ہے, الوداع نہیں کہنا, لبیک کہنا ہے. حسین کی عزاداری لبیک کہنا سکھاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عزاداری نے ہمیں وقت پہ موجود رہنا سکھایا ہے. مجلس سے پہلے مجلس کے انتظامات, ماتم سے پہلے ماتم کے انتظامات, جلوس سے پہلے جلوس کے انتظامات, ہر چیز پہلے ہو رہی ہے. یعنی امام کی دعوت پر لبیک کہو, اپنے آپ کو ریڈی کرو, تیار کرو, مولا میں حاضر ہوں, تمہارا مولا تمہیں دیکھے کہ تم حاضر ہو میدان عمل میں. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی زیارت اٹھائیں, آپ کو ایک کنیکشن ملے گا, رابطہ ملے گا امام زمانہ کا. امام زمانہ کی زیارت اور دعائیں اٹھائیں, آپ کو ایک رابطہ ملے گا امام حسین سے. زیارت عاشور میں کیا ہے؟ امام منصور. امام منصور کیسے کون ہے؟ امام زمانہ مراد ہے. یعنی اے خدا مجھے امام منصور کے ساتھ قاتلان حسین سے بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما. جب امام زمانہ کے لیے آپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ این الطالب بدب المقتول میں کربلا, دعا پڑھا امام کی, کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا کہاں ہے وہ ہستی جو آ کر خون حسین کا انتقام لے گی؟ پتہ چلا امام حسین سے امام مہدی اور امام مہدی سے امام حسین, ایک رابطہ موجود ہے. یعنی گویا عزاداری ہمیں تیار کرنا چاہ رہی ہے, لبیک کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم تیار ہو جائیں, لبیک کہنے کے قابل ہو جائیں. اگر عزاداری کرنے کے بعد مجھے لبیک کہنے کی عادت نہ, یعنی اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے کی عادت. اب میں نے جو مثال دی کہ مثلا میں فلاں فلیٹ یا فلاں بنگلہ جو ہے نا بک کرایا اور میں انسٹالمنٹ نہیں دے رہا, اس کا مطلب ہے کہ میں ذمہ دار آدمی نہیں ہوں. ذمہ دار کون ہے؟ کہ جو وقت سے پہلے انسٹالمنٹ کی رقم کو مہیا کرتا ہے, کس کو تیار کرتا ہے تاکہ وقت پہ دے سکے. یہ اکام سے مثال دی. عزاداری ہمیں ذمہ دار بناتی ہے, عزاداری ذمہ داری ہے, عزادار ذمہ دار ہوتا ہے. تو اگر ایام عزا گزرنے کے بعد, توجہ رکھیے گا, اگر میں ذمہ دار نہ بنوں, اگر امام کے لیے کچھ کام کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو, تو پھر میری عزاداری کا مقصد پورا نہیں. کیونکہ امام حسین کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ امام زمانہ سے رابطہ, امام وقت سے رابطہ. یعنی جو تمہارے زمانے کا امام ہے, جو تمہارے زمانے کا ولی ہے, جو تمہارے زمانے کی حجت ہے, اس سے رابطہ کرو. اب اگر میں امام حسین کی عزاداری کروں لیکن امام زمانہ کے لیے کوئی کام نہ کروں, معذرت کے ساتھ عزاداری کا مقصد پورا نہیں ہوگا. کیونکہ مجھے ہر امام آنے والے امام سے رابطہ رشتہ کراتا ہے. مثلا آج شب شہادت ہے گیارہویں امام کی, امام نے تعارف کرایا ہے اپنی شہادت سے قبل, کہا کہ انت حجت اللہ, اے بیٹے تم حجت خدا ہو, تمہارے ذریعے سے خدا زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا. ہر امام بعد والے امام کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے. امام حسین کی کربلا در حقیقت راہ ہموار کر رہی ہے. اور پھر روایت ملتا ہے کہ امام کا ظہور بہت جلدی ہونا تھا, جب امام حسین کا قتل کیا گیا شہادت ہوئی تو پھر اس کو تاخیر میں ڈال دیا, بدا حاصل ہوا یہاں پر. توجہ رکھیے گا, اب یہ پوری ایک بحث ہے, اصول کافی میں روایت موجود ہے اور اسی کتابوں میں کہ جلدی ہونا تھا لیکن بدا کی وجہ سے, ایک عقیدہ ہے ہمارا بدا کا, وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملا تو ایک علمی بحث ہے اس کا عرض کروں گا, تاخیر میں ڈال دیا. کیوں؟ لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے. امام حسین کو جس بے دردی کی وجہ سے قتل کیا گیا, گھوڑا لے لے, تلوار لے لے, مولا اس کو نہ لے کے جائیں, ایڈوائس کے لیے نہیں کھولا, مولا آپ نہ جائیں, یعنی مولا کو مشورے دیے جا رہے ہیں اور مشورے دینے والے کوئی معمولی انسان نہیں. مولا تلوار, مولا گھوڑا, وسائل, پیسہ, ہر چیز لے, خود نہیں جانے کے لیے تیار. یعنی خود انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. تو ابھی امام حسین کو جب شہید کر دیا تو پھر یہ تاخیر میں ڈال دیا گیا. اب کیا ہے کہ یہ تمام مدت امام زمانہ کے لیے افراد کو تیار کرنے کی ہے. اگر آزاداری امام حسین کے بعد مجھ میں امام زمانہ کو لبیک کہنے کا جذبہ پیدا نہ ہو. آزاداری کا مقصد پورا نہیں ہوگا. امام کا مقصد کیا تھا؟ صرف سینہ پیٹنا نہیں تھا، صرف آنسو بہانا نہیں تھا، صرف نظر نیاز کھانا نہیں تھا. تم امام کے لیے تیاری کرو، تم امام کے لیے بڑھو، تم امام کے لیے لبیک کہو، تم امام کی سپاہ میں جاؤ، تم امام کی فوج میں در حقیقت ایک اہم رول ادا کرو. لہذا اگر عزاداری کرنے کے بعد مجھ میں جذبہ پیدا نہ ہو، اگر ایک نوجوان جو صف ماتم میں کھڑا ہوتا ہے، ماتم کرتا ہے، سینہ زنی کرتا ہے، اگر اس میں یہ نہ ہو کہ میں امام کی سپاہ میں جاؤں، تو اس کا ماتم کرنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. ماتم برائے ماتم کچھ نہیں ہے، گریہ برائے گریہ کچھ نہیں ہے. آپ صرف روئیں اور رو کے ختم کر نہیں. امام حسین پر رونا ایک قدر ہے، ویلیویبل کام ہے، بہت قیمتی ہے، بہت ثواب ہے. لیکن کون سا رونا؟ جو معرفت کے ساتھ ہو، توجہ رکھے گا، جو ہمیں آئمہ کے مقصد سے قریب کر سکے، جو ہمیں آئمہ سے جوڑ سکے. میں روؤں اور رونے کے بعد اپنے امام وقت کے لیے کچھ نہ کروں، ہائے مولا آپ قتل ہو گئے، ہائے مولا شہید ہو گئے، مولا آپ کا لاش پامال ہو گیا، لیکن اپنے امام کے لیے میں نے کیا تیاری کی؟ وہ بھی تو آواز دے رہا ہے، وہ بھی تو انتظار کر رہا ہے، وہ بھی تو ویٹ کر رہا ہے کہ میرے شیعہ کہاں ہیں، میرے منتظر کہاں ہیں، میرے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے والے کہاں ہیں. اب وہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں صرف تقریر پہ تقریر کروں، عمل کام نہیں کر رہا. کہا اے مولوی صاحب، آپ کی تقریریں میرے ظہور کو قریب نہیں کر سکتی. آپ جتنی چاہے تقریر کریں، کوئی مال پانی کے چکر میں، کوئی پیسے کے چکر میں جی، کوئی کہہ رہے میرے سی ڈی نکل رہا ہے، کوئی کہہ رہا میں عالمی شہرت یافتہ مثلا نوح خان بن جاؤں، میرا یوٹیوب چینل چل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے مال مسالہ مل جائے. ہر کوئی اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ اگر امام دیکھے کہ میں تقریر کر رہا ہوں لیکن امام کے لیے تیاری نہیں کر رہا، تو پھر میں امام کے لیے کارآمد نہیں ہوں. عزاداری کا مقصد کیا تھا؟ کہ مجھے کارآمد بنائیں، مجھے ایکٹیو بنائیں امام زمانہ کے لیے. لیکن اگر میں ماتم کروں، مجلس کروں، عزاداری کروں، فرشتہ ادب بچھاؤں اور امام زمانہ کے لیے کچھ نہ کروں، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ میں امام سے متصل نہ ہوں. بس عزاداری کے نام میں یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں بیدار کر رہا ہے اور بیدار کرنا چاہیے کہ میں اپنے امام وقت کے لیے کچھ کروں. مسلسل میں مختلف مجالس میں کہہ رہا ہوں، آپ مزدور ہیں، آپ کاریگر ہیں، آپ گورنمنٹ آفیسر ہیں یا امپلائے ہیں، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ خاتون خانہ ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ ریٹائرڈ ہیں، کوئی بھی ہیں، زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ میں اپنے امام کو کیسے راضی کروں. میرا امام وقت مجھ سے راضی ہو جائے. اگر 14 معصومین میں سے ایک بھی ناراضی ہو، میرے عمل میں گناہ دے کے ناراضی ہو، بقیہ 13 مجھ سے راضی نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے گا، اگر ایک بھی ناراض ہے مجھ سے، میرے عمل میں گناہ دے کے مجھ سے ناراض ہے، اگر ایک بھی ناراض ہے. ایک تاجر تھا، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ امام کو تکلیف دیتا ہے. ایک تاجر تھا، تہران میں رہتا تھا، اس نے ان کا ایک جس مشتہد کی تکلیف کرتا تھا وہ مشرق میں رہتے تھے، تو یہ مشتہد علاج کے لیے تہران آئے. انہوں نے فون کیا اپنے اس مقلد کو جو بہت عقیدت مند ہے ان کا، کہا کہ بھائی میں تہران آیا ہوں علاج کے لیے. اس کو آغا صاحب، میں اتفاق سے میں مشہد آیا ہوں، میں دو روز بعد واپس آؤں گا. انہوں نے کہا دو روز بعد میرا بھی آپریشن ختم ہو جائے گا. اچھا جناب ٹھیک ہے، وہ مشہد میں تہران والا مشہد، میں مشہد والے تہران میں. اب کیا ہوا کہ رات کو اگلی صبح انہوں نے ملنا ہے. اب وہ واپس آ گیا، تہران واپس آ گیا اپنے شہر. اس نے کہا مولانا میں صبح آ رہا ہوں. اچھا، رات کو خواب میں دیکھا تو صبح اٹھ کے جلدی سے فون کیا، جلدی سے آ جاؤ. اس نے مولانا ہمارا وقت تو رات دوپہر میں مقرر تھا. کہا کہ نہیں ابھی آؤ، جلدی آؤ. صبح صبح کا ٹائم بیچارہ اٹھا، بھاگا جلدی جلدی. کیا ہوا؟ قبلہ صاحب، مشتہد صاحب، بتائیے کیا ہوا. کہا کہ تم نے کیا کام کیا ہے، مشہد کیا کرنے گئے تھے؟ کہا کہ مولانا زیارت کام سے گئے تھے، بزنس اسٹور پہ گئے تھے، زیارت کے لیے بھی گئے، زیارت بھی کی میں نے. اب یہ اسلامی انقلاب سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جہاں پر پارٹی، اب تو پارٹیشن ہوتا ہے نا، وہاں پہ پارٹیشن نہیں ہوتا تھا. کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم زری پہ گئے ہو اور تم نے جا کر امام تشریف فرما، تم نے کوئی چیز پھینکی ہے امام پہ، ماری ہے دائیں طرف سے. پھر تم زری کے اس پچھلی طرف گئے, پھر تم نے کوئی چیز پھینکی امام پہ جو امام کو لگی اور امام کو تکلیف ہوئی یا امام زخمی ہوئے, پھر تم زری کے بائیں جانب آئے, مثلا یہ دائیں جانب پشت میں اور پھر بائیں جانب, پھر تم نے وہی کیا, یہ تم کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے سر پکڑ لیا, سوچنے لگا میں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, میں زیارت کرنے گیا تھا یا امام کو زخمی کرنے گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا کہ جب میں, اب اس میں مرد عورت مکس ہوتے تھے, تو ایک کوئی خاتون زیارت کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا, نامحرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, وہ گھبرا کر زری کی پچھلی طرف چلی گئی, پھر میں نے اس کے پیچھے بھیجے گیا اور زری پر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا, پھر وہ گھبرا کر بائیں جانب آ گئی, پھر میں نے اس کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. گویا ایک عزادار کا, ایک زیارت کرنے والے زائر کا چھوٹا سا گناہ ہے, لیکن کیا امام کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا وہ امام کو کوئی چیز مار کے زخمی کر رہا ہے, زخمی کر رہا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہماری عزاداری میں تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایام عزم میں تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایام محفل میں تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ ہم عزاداری کر رہے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہونا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عزاداری کر کے امام ہی کو نقصان پہنچاؤں, امام ہی کو زخمی کروں, میں نو ربیع الاول کو جشن عید زہرا بناؤں, امام زمانہ کی تاج پوشی کہوں اور پھر امام ہی کو زخمی کروں, تو بات نہیں بنے گی عزیزان گرامی. تو شیعہ کون ہے, منتظر کون ہے؟ جو لبیک کہتا ہے, اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے والا ہے. ایام عذاب بہترین ایک وسیلہ ہے ہمیں امام سے قریب کرنے کا, کہ ہمیں امام کے جوار میں جگہ پانے کے لیے ہمیں وہ ایبلٹی اور صلاحیت پیدا ہو سکے. لہذا چیک کریں, چیک کریں کہ جو آپ چیز پیش کر رہے ہیں امام کو, کہیں اس میں گناہ نہ ہو. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا, ہمیں امام کے لیے تیاری کرنی ہے, امام کے لیے آمادہ ہونا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے والا. آپ میں سے جو جس شعبے سے وابستہ ہے, آپ یہ دیکھیں میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں, آپ میں کیا صلاحیت ہے, آپ اس صلاحیت کو امام کے سامنے پیش کریں. آپ کے مولا مجھ میں یہ صلاحیت ہے, یہ خوبی, یہ اچھائی ہے, بتائیے میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. نماز کی پابندی ہو, گناہ نہ ہو, ماں باپ کی خدمت ہو, زوجہ کی احترام ہو, زوجہ شوہر کا احترام کرے, بچوں کا احترام ہو, پڑوسیوں کا احترام ہو, یہی ساری چیزیں. اور پھر میں اپنے آپ کو تیار کروں اس فکر کے ساتھ کہ کل اگر میرا امام آئے گا تو میں اپنے امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو وہ جو رکھیے گا, ٹائم دے سکتے ہیں ٹائم دیں, پیسہ دے سکتے ہیں پیسہ دیں, اپنی صلاحیت دے سکتے صلاحیت دیں, علم دے سکتے علم دیں, تجربہ دے سکتے تجربہ دیں, کچھ کریں, اپنے آپ کو چینج کریں امام کے لیے, تبدیل کریں امام کے لیے. عزیزانی گرامی, ایسا نہ ہو کہ یہ ایام آئیں اور چلے جائیں اور ہم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو. ایام اہل بیت آتے ہوں چلے جاتے ہیں, ہم میں خوشبو آنی چاہیے. آپ کسی پرفیوم کی دکان پہ جائیں, پانچ منٹ کے بعد جب باہر آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خوشبو اپنا اثر دکھاتی ہے. میں اور آپ 2 مہینے 8 دن سے عزاداری کر رہے ہیں, ہم اس عزاخانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں حسین کی خوشبو موجود ہے. اب ایام عزا ختم ہو رہے ہیں, اب میں کہاں آ رہا ہوں؟ باہر آ رہا ہوں. ایام عزا سے باہر آ رہا ہوں نا, تو اب میرے کردار میں حسین کی خوشبو آنی چاہیے, میری گھر کی بچی میں سکینہ کا کردار آنا چاہیے, میرے جوانوں میں علی اکبر کی سیرت آنی چاہیے, میرے اور بڑے جوانوں میں مولا عباس کی سیرت آنی چاہیے, خواتین میں ام کلثوم و زینب کی سیرت کا اثر آنا چاہیے. اگر یہ سیرت کا اثر ہم میں نظر آ رہا ہے تو پھر عزیزان گرامی ہم کہیں کہ ہاں ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا بس. اور اگر کہیں کوتاہی ہے تو امام سے معذرت خواہی کریں, ایکسکیوز کریں, سوری کریں امام سے, مولا غلطی ہوئی, مولا تقصیر ہو گئی, مولا گناہ کیا. انشاءاللہ کہ نہیں ہوگی, انشاءاللہ آپ کی عزاداری گناہوں سے پاک ہوگی اور انشاءاللہ امام آپ پہ توجہ فرمائیں گے. کوئی آ کر امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے, کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ مصائب کون سے پسند ہے؟ امام زمانہ یتیم ہوئے نا, لیکن چاہتا ہوں چند جملے امام زمانہ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے. امام کہتے ہیں جس جگہ میرے چچا عباس کے مصائب پڑ جاتے ہیں
جہاں پر میرے چچا عباس کے مسائل پڑے جاتے ہیں, امام زمانہ کے لیے بڑے سخت مسائل تھے حضرت عباس کی شہادت. خود حضرت عباس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی. الان ان کا سر زیر عباس, تم کیا گئے میری کمر توڑ دی. یعنی حسین کی صورت میں آثار نمودار ہو گئے تھے کہ حسین ٹوٹ گئے ہیں. اللہ اکبر. اور امام زمانہ کہتے ہیں جب میرے چچا کے مسائل پڑے جاتے ہیں میں وہاں پہ آتا ہوں. اے مولا تم جہاں پر بھی ہو ایک نظر کرم اس مجلس میں کہہ دینا آپ کے چچا کے مسائل پڑے جا رہے ہیں. اور جب امام آئیں گے نا پانچ ندائیں دے گا میرا امام. امام مہدی آئیں گے پانچ آواز دیں گے. کیا کہیں گے؟ انا امام القائم اثنا عشر, میں بارہواں امام ہوں جس نے قیام کیا. انا صمصوم المنتقم, میں تلوار ہوں جو انتقام لینے والی ہے. دو چیزیں اپنے لیے اور تین جملے امام زمانہ کے اپنے جد حسین کے لیے. بس یہیں سے آغاز کر رہا ہوں. شب شہادت ہے, امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے. آؤ امام کی خدمت پیش کریں. مولا ہمارے آنسو کو جگہ دے دو. مولا آج تم یتیم ہو رہے ہو, مولا آج تمہاری یتیمی کی شب ہے. آؤ اس ماں کو پرسا دے جو کبھی حسین کے آنسو لینے آتی ہے, کبھی علی اصغر و اکبر کے آنسو لینے آتی ہے, آج اپنے بیٹے حسن عسکری کے آنسو لینے آئے. اللہ اکبر. بس اس امام کو یاد کریں. امام زمانہ کے کیا کہیں گے؟ یا اہل العالم, اے دنیا والوں, اے دنیا والوں, میں اس حسین کا بیٹا ہوں الذی قتلہ عطشانہ, جسے پیاسا شہید کیا گیا تھا. اللہ اکبر. تین جملے قیامت کے ہیں جو میرا امام آ کے کہے گا. عجیب جملہ ہے. یعنی یہ وہ درد ہے امام کا جو 1150 سال سے امام کو رلا رہا ہے. یعنی امام آ کر پہلی ندائیں جو دے گا ان میں سے تیسرا جملہ کیا ہے؟ اے دنیا والوں, میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا. اے دنیا والوں, دوسرا جملہ کیا ہوا امام زمانہ کا؟ اے دنیا والوں, میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کے لباس کو اس کے بدن سے چھین لیا گیا تھا. حسین کے بدن کو حسین کا کرتا چھین لیا گیا تھا. امام زمانہ گریا کرتے ہیں. اور تیسرا جملہ جو ہوگا وہ قیامت کا جملہ ہے. یا اہل العالم, میں اس کا بیٹا ہوں دنیا والوں کہ جس کا لاشا پامال کر لیا گیا تھا. امام کہیں الذی سحقوہ. سحقو کا معنی کیا ہے؟ سحق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے پامال کر دینا کہ گویا قابل شناخت نہ رہے. یہی وجہ ہے جب میرا چوتھا امام لاشا اٹھانے آیا تھا تو میرے حسین کا بند بند جدا ہو گیا تھا. لاشا ہاتھ سے اٹھ نہیں سکتا تھا. ایک چٹائی منگائی تھی, اس چٹائی پر لاشا منتقل کر کے قبر میں رکھا تھا. اجر و ثواب. اسدداروں, میرے گیارہویں امام کو زہر دیا. اور زہر بھی ایسا کہ آہستہ آہستہ. کیوں؟ تاکہ وہ بارہواں امام جو پردے غیب میں ہے وہ نکل کے آئے. باپ کو تکلیف ہو رہی ہے, بیٹا نکل کے آئے گا. اللہ اکبر. امام زمان اپنے باپ کو تڑپتا دیکھتے ہوں گے. اللہ اکبر. آپ کو تڑپتا دیکھتے ہوں گے, لیکن حکم خدا نہیں ہے کہ امام سامنے آئے. جنازہ باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, امام کو حکم نہیں ہے. میں کہوں مولا تم خوش نصیب ہو, تم نے بابا کو تڑپتے نہیں دیکھا, مگر ذرا کربلا آ جانا, ایک جواب بیٹا سید سجاد ہے. اللہ ہو, کیسے باپ کا لاشا دیکھا ہوگا. مولا تم نے بھی بابا کا لاشا دیکھا, مگر مولا تم نے پامال شدہ لاشا نہیں دیکھا. مولا تم نے غسل و کفن دیا, بس مولا کو زہر دیا. بیٹے کو بلایا, بیٹا ادھر آؤ. ایک دفعہ بیٹے کو بلا کہا کہ مجھے پانی کا پیالہ دے دو, بہت پیاس لگی ہے. ایک روایت میں ہے ایک دفعہ اپنے غلام سیکل سے پانی مانگا. ایک سیکل ایک دفعہ پانی دینا چاہتا تھا, ابھی لب لگے نہیں تھے جام کو, کوزے کو کہ امام یورپ پرواز کر گئی, یعنی امام پیاسا چلا گیا, میرا دوسرا امام بھی پیاسا گیا تھا. اللہ اکبر. اب یہ زہر جو دیا گیا کیسا زہر تھا, امام میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. توجہ کیجیے گا, قید خانے میں سید سجاد نے دیکھا تھا پھوپھی زینب نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں, کہا پھوپھی اما آپ اور نماز شب, کہا کہ کھانا اتنا کم آتا ہے کہ اپنا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں, کچھ دن سے کچھ نہیں کھایا زینب بنت علی نے, اب جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ نماز شب بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکوں. ارے یہاں امام میں طاقت نہیں ہے کہ نماز واجب کو کھڑا ہو کے پڑھ سکے. بس عزادار ہو, ایک کہرام بپا ہو گیا, غسل و کفن ہو گیا. ایک دفعہ جعفر قذاب آگے بڑھا, چاہتا تھا کہ امام کی نماز پڑھائے. ایک دفعہ پردہ ہٹا حجرے کا, ایک پانچ سال کا خوبصورت نوجوان راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے چودھری کا چاند نکل کے آ گیا. اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے ہٹا دیا, چچا ہٹ جاؤ, میں محمد مہدی ہوں, میں اپنے بابا کی نماز پڑھوں گا. بابا کی نماز پڑھی, نماز جنازہ کے بعد سامرہ میں دادا کے ساتھ دفن کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کے گئی امام زمانہ سے, مولا غسل و کفن میں باپ کا لاشا لپٹا ہوا دیکھا خوش نصیب ہو, مولا اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا. بظاہر تو کوئی زخم نہیں تھا, کوئی ہتھکڑیاں بیڑیاں نہیں تھی, کوئی لاشا پامال نہیں ہوا تھا, مگر مولا ذرا کربلا آ جاؤ, ایک جوا بیٹا آیا ہے بابا کو دفنانے. ارے لاشا اٹھ نہیں سکتا, لاشا جمع نہیں ہو سکتا, ایک چٹائی منگائی ہے اس پہ لاشا منتقل کیا ہے. ہمارے کوئی مصائب کربلا سے خالی نہیں ہوتے. ہاں امام زمانہ کو بھروسہ دینا ہے, لیکن چاہتا ہوں کربلا کے بغیر نہ ہو, اس لیے کہ امام زمانہ کو پسند ہے کربلا کے مصائب. بس عزادارو, رسم یہ ہوتی ہے جب قبر میں لٹا دیتے ہیں تو بندے کفن کھولتے ہیں, آخری دیدار کرایا جاتا ہے. مولا امام زمانہ آپ نے اپنے بابا کا آخری دیدار کیا چلا, مگر ہائے سید سجاد, ارے حسین کو کفن کہاں نصیب ہوا جو بندے کفن کھولتے اور بابا کا آخری دیدار.